نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، الحمد لله. آج تہائی قرآن مجید یعنی دس پارے تراویح میں مکمل ہو گئے. سورہ انفال سے آج تلاوت کی گئی. اس سورت میں اللہ رب العزت نے ابتدا میں جو بات ارشاد فرمائی ہے اس کا غزوہ بدر کے واقعے سے تعلق ہے. غزوہ بدر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان سب سے پہلا معرکہ ہے، حق و باطل کا سب سے پہلا معرکہ، جس کو اللہ رب العزت نے یوم الفرقان بھی کہا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا دن. مسلمان جس بے سر و سامانی کے عالم میں تھے وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہیں، اور اس کے مقابلوں میں کافروں کے پاس پوری قوت اور طاقت تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اس پہلے معرکے میں مسلمانوں کو سرخرو فرمایا، بلکہ اس میں شریک ہونے والوں کو جو مقام حاصل ہے یقیناً وہ بھی سب سے ممتاز ہے. غزوہ بدر، اس میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا تقسیم اموال کے سلسلے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر کچھ لوگ مامور تھے، اور واقعہ ایسا پیش آ گیا کہ جب افراتفری مچی اور مسلمان بعض مال غنیمت لینے کے لیے چل پڑے، اور بعض وہ لوگ تھے جو کافروں کا پیچھا کر رہے تھے، اور بعض وہ تھے جو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے مامور تھے. اب جب رات کو یہ سب جمع ہوئے تو جن لوگوں نے مال غنیمت حاصل کیا تھا انہوں نے یہ کہا کہ یہ مال غنیمت تو ہمارا ہے، اس لیے کہ اس کو ہم نے حاصل کیا. تو جو لوگ کافروں کے پیچھے گئے تھے اور ان کو بھگایا تھا آگے اہل ایمان کی کچھ صفات کا ذکر فرمایا کہ مومن کون ہیں، کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے قلوب میں ایمان تازہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اور قرآن مجید کی جب تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. یہ ساری صفات ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ سب اہل ایمان کی صفات کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. بعض نے فرمایا کہ ایک صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی شہید ہو گئے تھے، تو انہوں نے ایک کافر کو کے ساتھ جہاد کیا، لڑے، اور اس کی تلوار ان کے پاس آئی، تو وہ تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ تلوار مجھے دے دی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی مال غنیمت میں جمع کرا دو، نہ میرا مال ہے نہ تمہارا مال. تو انہیں اس پر تھوڑا صدمہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے آیت قرآن مجید میں نازل فرما دی، اور یہ واپس پلٹ رہے تھے کہ آپ نے انہیں بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ تلوار تم رکھ لو. بہرحال واقعات کئی ہوتے ہیں شان نزول میں، سبب چاہے جو بھی واقعہ ہو، پہلا واقعہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی. اور اسی طریقے سے جیسے کہ میں نے کہا کہ غزوہ بدر چونکہ پیش آیا مسلمان اور کافروں کے درمیان، اور یہ غزوہ بدر ایک ایسے موقع پر پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ کافروں کا ایک قافلہ جو تجارتی قافلہ تھا اور تقریباً سارے کافروں کے اموال اس میں لگے ہوئے تھے، وہ شام سے واپس لوٹ رہا تھا، اور یقیناً یہ ایسا مال تھا جس میں ہر کافر کا پیسہ لگا ہوا تھا، اور اس زمانے میں تقریباً 26 لاکھ کی تجارت تھی ان کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کی شان و شوکت کو توڑ دیں، کیونکہ انہی تجارتی قافلوں کی بنیاد پر مسلمانوں کو انہوں نے مکے سے نکالا تھا، تو اللہ رب العزت نے بھی چاہا کہ ان کی شان و شوکت کو توڑ دیا جائے، یقیناً نبی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں نکل سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیار کیا کہ اس جہاد کے لیے نکلیں، تو اس کے لیے بعض لوگ جو وہاں تیار تھے وہ نکلے، بعض لوگوں کی سواریاں ایسی تھی کہ موجود نہیں تھیں، وہ گاؤں دیہاتوں میں تھیں، لیکن آپ نے فرمایا اتنا وقت نہیں ہے. بہرحال یہ معرکہ پیش آیا اور مدینہ منورہ سے باہر نکل کر غزوہ یعنی بدر کے میدان میں یہ واقعہ پیش آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابی جی جان سے اس میں اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک صاحبان بنا دیا گیا تھا جہاں پر آپ بیٹھ کر آپ صحابہ اکرام کے لیے دعا فرما رہے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے، اور اس کو عریش کہتے ہیں. آج بھی وہاں پر مسجد عریش کے نام سے بہت بڑی مسجد ہے جو بنائی گئی ہے، اور وہیں پر بیٹھ کر آپ نے دعا فرمائی. جب آپ کی دعا قبول ہو گئی تو آپ مسکراتے ہوئے اٹھے اور آپ نے فرمایا کہ یہ مقتل ہے ابو جہل کا، اور یہ فلاں اور یہ فلاں کافر کا، یعنی آپ نے نشان لگا دیے کہ فلاں فلاں جگہ فلاں شخص مارا جائے گا. چنانچہ آپ نے جیسا ارشاد فرمایا تھا اسی طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا، اور اللہ رب العزت نے بہرحال مسلمانوں کو اس میں فتح نصیب فرما دی. تو اس غزوہ بدر کا اس میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، یہ 17 رمضان المبارک کو پیش آیا تھا، اور یقیناً اس میں مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی مدد فرمائی اور مسلمانوں کے دلوں کو قوی کیا. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو ایک فرشتہ بھی کافی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے قلوب کو طاقت بخشنے کے لیے، اور انسانی فطرت ہے کہ جب اس کے سامنے کہا جائے کہ بھئی 1000 کے مقابلے میں 1000 آ رہے ہیں، یا 3000 آ رہے ہیں، یا 5000 آ رہے ہیں، تو انہیں قوت حاصل ہوتی ہے، ورنہ تو اللہ رب العزت کا حکم بھی کافی ہے. لیکن بہرحال یہاں پر مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے بھی طاقت عطا فرمائی. اسی طریقے سے اس میں ایک اور واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے، غزوہ حنین کا. فتح مکہ کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ بھی چونکہ ایک اہم واقعہ تھا، اس میں خاص طور پر مسلمانوں کے لیے بہت سے سبق ہیں. اللہ رب العزت نے مکہ فتح کرا دیا، بہت سے لوگ اس وقت مسلمان ہو گئے، اور آپ کو یہ بات پتہ چلی کہ حنین کے مقام پر جو مکہ مکرمہ سے 10 میل کے علاقے پر یہ مقام تھا، وہاں پر قبیلہ حوازن رہتا تھا. مال و دولت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے بہت طاقتور لوگ تھے، اور انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ مسلمان چونکہ مکہ پر ان کا کنٹرول ہو گیا ہے، اب یقیناً وہ ہماری طرف بڑھیں گے، تو اس سے پہلے کہ مسلمان حملہ آور ہوں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی طرف حملہ کریں. عوف بن مالک جو ہیں وہ اس تحریک کے لیڈر تھے، اور انہوں نے تمام لوگوں کو جمع کیا. اللہ کی شان ہے کہ یہی بعد میں مسلمان ہو گئے، لیکن ابتدان انہوں نے تمام قبیلوں کو جمع کیا، جتنے بھی قبیلے تھے وہ سارے کے سارے جمع ہو گئے، سوائے 2 چھوٹی چھوٹی شاخیں تھیں اس کی. انہوں نے کہا کہ بھئی اگر پوری دنیا بھی جمع ہو جائے تو اللہ کے مقابلے میں کوئی جیت نہیں سکتا، لہذا ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ 2 قبیلے تھے جو جنہوں نے ان کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا، اس کے علاوہ جتنے بھی قبیلے تھے وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہو گئے. ان کی قوت اور طاقت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے کہ انہوں نے ایک تو بہترین حکمت عملی سے کام لیا، وادیوں میں اور مختلف جگہوں پر اپنے فوجیوں کو چھپا دیا، اور پھر یہ بھی فیصلہ کیا کہ سارا مال اسباب ساتھ لے کر جنگ کے لیے چلیں گے، تاکہ کسی کے دل میں مال کی محبت کی وجہ سے بھاگنے کا خیال ہی نہ آئے، یہاں تک کہ بیوی بچوں کو بھی لے کے چلیں گے. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم بھی چل کر ان پر حملہ کرتے ہیں. اور آپ نے صحابہ اکرام کو جمع کیا، تو تقریباً 12000 صحابہ اکرام تو وہ تھے جو مدینہ منورہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے، اور 2000 صحابہ اکرام مکہ مکرمہ میں جو ادھر ادھر سے بعد مسلمان ہو گئے تھے تو وہ بھی شامل ہو گئے، اور بعض ایسے لوگ بھی تھے جو تماشائی کے طور پر صحابہ اکرام کے ساتھ ہو گئے کہ چلو اگر یہ شکست کھا گئے تو ان سے بدلہ لیں گے، اور اگر یہ جیت گئے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں، یہ سوچ کر ساتھ ہو گئے تھے. اسی میں سے ایک صاحب شیبہ بھی تھے، یہ بعد میں اپنا واقعہ خود سناتے ہیں کہ چونکہ غزوہ میں ان کے بھائی اور چچا وغیرہ جو ہے وہ مار دیے گئے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں، تو انہیں دل میں بڑا تیش تھا اور دل میں یہ خیال تھا کہ میں اس کا بدلہ لوں گا. چنانچہ یہ بھی ساتھ ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ فرماتے ہیں کہ میں ساتھ ساتھ رہا اور اس موقع کی تاک میں رہا کہ جب کبھی مجھے موقع ملے گا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علیہ باللہ خاتمہ کر دوں گا. چنانچہ ایک موقع پر یہ آگے بھی بڑھے، یعنی اس سے غزوہ حنین میں چونکہ مسلمانوں کے پیر اکھڑے، اس موقع پر جو افراتفری ہوئی تو انہوں نے چاہا کہ ایسے موقع سے فائدہ اٹھاؤں. جب یہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بعض مسلمان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر معمور ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ لیا اور فرمایا کہ شیبہ ادھر آؤ. قریب بلا کر آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ یا اللہ اس کا شیطان اس سے دور فرما دیجیے. یہ کہتے ہیں کہ بس پھر اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبت کسی کے لیے میرے دل میں نہیں، انتہا درجے کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دل میں انہوں نے محسوس کی. پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور مقابلہ کرو کافروں. پھر یہ خوب جا کے لڑے اور خوب انہوں نے جو ہے اس مارکے میں حصہ لیا. تو بہرحال اس طرح سے نضر بن حارث اور اس طرح سے بعض جو ہے وہ لوگ تھے جو شامل ہو گئے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے قلوب کو مطمئن بھی کیا اور ان لوگوں نے بعد میں پھر حصہ بھی لیا. ایک واقعہ اسی غزوے میں پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما تھے کہ اچانک ایک شخص آ گیا اور آپ کی تلوار اٹھا کر کہنے لگا کہ آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ بچائے گا. بس یہ سنا تو اس کے ہاتھ پر لرزہ طاری ہو گیا، تلوار نیچے گر گئی. ایک صحابی وہاں تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ اگر حکم فرمائیں تو اس کا سر قلم فرما دوں، سر قلم کر دوں. آپ نے فرمایا کہ رہنے دو، اللہ میرا محافظ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ملامت کی، ایسے ہی چھوڑ دیے. تو اس طرح کے بے شمار واقعات اس غزوے میں پیش آئے. جب صحابہ کرام وہاں سے چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے اسلحہ لیا عاریتن. تو صفان بن امیہ جو مشرکین کا سردار تھا اس نے کہا کہ آپ ہم سے یہ ہتھیار ہم سے غاصبانہ طور پر لینا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ غاصبانہ طور پر نہیں، بلکہ میں عاریتن تم سے لینا چاہتا ہوں، جس کی ادائیگی ہمارے ذمہ ہوگی، یعنی ہم تمہیں واپس کریں گے. چنانچہ زرہیں لی گئیں، نیزے لیے گئے، اسی طریقے سے جو اسلحہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے عاریتن لیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ کل ہم انشاءاللہ اس مقام پر قیام کریں گے جہاں کفار نے مسلمانوں کا مقاطعہ کا معاہدہ کیا تھا. چنانچہ وہاں سے ہوتے ہوئے آپ حنین کے مقام پر پہنچے اور آپ نے اپنے بعض صحابہ اکرام کو جاسوسی کے لیے بھیج دیا کہ جاؤ دشمن کی خبر لے کر آؤ. تو ایک صحابی نے آ کر اطلاع دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قبیلہ تو اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ اور سارے لشکر کے ساتھ، تقریباً 24,000 یا 28,000 ان کی تعداد تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بے شمار جو ہے وہ مال و دولت وہ اپنے ساتھ لے کر آ رہے تھے، اور اس میں انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو، تمام کو ساتھ بھی لے لیا تھا تاکہ واپسی کا خیال بھی نہ آئے. اور انہوں نے اپنے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اپنے نیامے توڑ ڈالو تاکہ یہ بھی خیال نہ آئے کہ یہ تلوار جو نیام میں ڈالنی ہے واپس. تو اس حکمت عملی کے ساتھ یہ لوگ آگے بڑھے اور ادھر ادھر بعض لوگوں کو گھاٹیوں میں چھپا بھی دیا تاکہ مسلمانوں کا وہ پیچھے سے گھیراؤ کرتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے. یہاں مسلمانوں سے کی زبان سے غلطی سے ایک کلمہ نکل گیا جو اللہ کو پسندیدہ نہیں. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت. بھائی کسی صاحب نے کسی کی گاڑی کے پیچھے گاڑی کھڑی کر دی ہے، کیا نمبر ہے؟ AB386 ہنڈیا سٹی ہے. جن صاحب کی ہو برائے کرم وہ ہٹا لیں، اس لیے کہ جو صاحب جانا چاہتے ہیں انہیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم گاڑیوں کو اس طرح سے کھڑا کریں کہ دوسروں کے لیے وہ تکلیف کا سبب نہ بنے. یہ بھی ہمارے دین ہی میں سے ہے، جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام باتیں دین میں سے ہیں، اسی طریقے سے دوسرے کو تکلیف سے بچانا یہ بھی دین سکھاتا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. بعض لوگ بالکل نماز کا وقت ہوتا ہے گیٹ کے سامنے گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں، کوئی گاڑی نہ آ سکتی نہ جا سکتی، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو بہرحال صحابہ کرام کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ بھئی ہم تو تھوڑے تھوڑے لوگوں پر ہم نے فتح پائی ہے، یعنی ہم 313 تھے تو ہم نے 1,000 پر فتح پا لی. ایک ہزار کی تعداد تھی تو چار ہزار پہ فتح پا لی. تو آج ہمارا مقابلہ کون کر سکتا؟ آج تو ہم بڑی تعداد میں ہیں، کم از کم 14-15 ہزار کی تعداد تو تھی صحابہ اکرام کی. تو اس لیے زبان سے یہ کلمہ نکل گیا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ پسند نہیں ہے کہ اس طرح کے جملے آدمی زبان سے بولے. اللہ تعالیٰ کو تو عاجزی پسند ہے. تو اس لیے فرمایا کہ وَيَوْمَ حُنَيْنِ اِذَا عَجَبَتْكُمْ كَسْرَتُكُمْ، تمہیں اپنی کثرت نے عجوب میں ڈال دیا، اچھا لگا تمہیں کہ آج ہم بڑے کثیر تعداد میں، آج ہمیں کون ہرا سکتا ہے. فلم تغنی عنکم شیئا، تو تمہیں کسی چیز نے فائدہ نہیں دیا. پھر جب یہ بات زبان سے نکلی، اللہ رب العزت نے فوراً گرفت فرمائی، اور انہوں نے اپنی حکمت عملی کے تحت جس طرح لشکر کو مرتب کیا تھا، تو اس طرح سے مسلمانوں کا گھیراؤ کیا کہ مسلمان گھبرا گئے، حتیٰ کہ ان کے پیر اکھڑ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی قرب و جوار میں غالباً 100 کے قریب صحابہ کرام رہ گئے. اب اندازہ لگائیے کہاں 12-14 ہزار کی تعداد اور کہاں صرف 100 رہ گئے. لیکن سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے جو قرب و جوار میں تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آگے ہی بڑھ رہے تھے، آپ پیچھے نہیں ہٹے. اور پھر آپ نے اس وقت جو ہے وہ کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں، اور ان سے کہو کہ اصحاب شجرہ کہاں ہیں اور فلاں صحابہ کہاں ہیں. ایک ایک کو پکارا تو سب صحابہ اکرام جو وقتی طور پر منتشر ہو گئے تھے، ان کے کانوں میں جب آواز پڑی تو فوراً ان کو ملامت ہوئی اور سب کے سب پھر جمع ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا. تو یقیناً یہ کثرت اور قلت، اس بنیاد پر مسلمان جنگ کبھی نہیں لڑتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی تھوڑی تھوڑی جماعتیں تھیں جنہوں نے کثرت پہ فتح پائی. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، جو کثیر جماعت پر فتح یاب ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ہی نے فتح عطا فرمائی تھی. تو مسلمان کے دل میں جو بات بٹھانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ یہ کہ قلت اور کثرت کوئی چیز نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے پاس جو بھی طاقت کا سامان ہے، اسباب ہیں، وہ لے کر آ جائیں اور بھروسہ اللہ پر کریں. چنانچہ مسلمانوں کو جب پکارا گیا، بہرحال وہ جمع ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے پھر ایسی عظیم الشان فتح عطا فرمائی کہ تقریباً 24 ہزار اونٹ یہ غنیمت میں حاصل ہوئے، 40 ہزار سے زائد بکریاں، 4 من سے زیادہ چاندی تقریباً، اور اسی طریقے سے 6 ہزار قیدی، بے شمار مال و اسباب یہ مسلمانوں کے ہاتھ لگا. وہ سب کے سب جب لے کر آئے تھے، اور ایک جاسوس نے آپ کو یہ اطلاع دی تھی کہ وہ تو اپنے ساز و سامان کے ساتھ آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے اور آپ نے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ سارا سال مال و اسباب ہمارے ہی لیے آ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے مال غنیمت کے طور پر عطا فرمائیں. چنانچہ ہوا بھی ایسے ہی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کفار تھے، عوف بن مالک جو بھی ان کے سردار تھے، تحریکی لیڈر تھے، وہ وہاں سے بھاگے، اور بھاگ کر وہ جو ہے وہ قلعے میں جا کے اپنے آپ کو انہوں نے بند کر لیا. بعض قلعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں نے محاصرہ بھی کیا رکھا کئی دن تک، لیکن وہ اندر سے تیر اندازی کرتے رہے، لیکن کسی کو اتنی جرات نہیں ہوئی کہ وہ سامنے آ کر مقابلہ کرتا. بہرحال صحابہ کرام نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بد دعا فرما دیجئے. آپ نے بد دعا نہیں فرمائی بلکہ ان کی ہدایت کے لیے دعا فرمائی. اور اس بار یہاں پر یہ بھی سمجھ لیجیے کہ چونکہ اس جنگ میں بچے بھی شریک تھے جو وہ لے کر آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی کے ساتھ مسلمانوں کو منع فرمایا کہ بچوں کو کچھ نہ کہا جائے، ان کو نہ چھیڑا جائے، ان کو زخمی نہ کیا جائے، ان کو مارا نہ جائے. اسی طریقے سے عورتوں کے بارے میں بھی یہی حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ شریعت اسلام کا حکم یہی ہے، جب تک وہ ہم سے نہ لڑے تو حتیٰ کہ جو اگر ملک کسی ملک میں مزدوری کے لیے دوسرے ملک سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کو کسی کی جنگ سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، تو ان کو بھی منع کیا کہ ان کے ساتھ بھی نہ برسر پیکار ہوا جائے. اسی طریقے سے جو لوگ اپنی عبادت میں مشغول ہیں، مذہبی لوگ ہیں، وہ عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور کسی سے جنگ نہیں کر رہے، تو ان کو بھی نہ چھیڑا جائے. یعنی یہ تعلیمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہاں پر بھی آپ کی تعلیم یہی تھی کہ بچوں کو جو ہے وہ تنگ نہ کیا جائے اور نہ ان کو زخمی کیا جائے. سختی کے ساتھ آپ نے اس میں منع فرمایا. اب جب وہاں سے آپ واپس ہوئے تو آپ مقام جائرانہ پر پہنچے جہاں سے عمرہ کیا جاتا ہے. تو آپ نے یہاں سے مسلمانوں کو یہی کہا کہ ہم پہلے انشاءاللہ مکہ پہنچ کر عمرہ کریں گے اور پھر وہاں سے ہم مدینہ منورہ واپس جائیں گے. مقام جائرانہ پہنچ کر آپ نے چاہا کہ جو مال غنیمت اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس مال غنیمت کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے. چنانچہ بھی تقسیم آپ نے شروع ہی کی تھی کہ اتنے میں 14 افراد قبیلہ حوازن کے، یعنی مختلف قبیلوں کے سردار، وہ وفد کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے، اور آ کر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں تائب ہو کر، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا مال بھی ہمیں واپس کر دیں، ہمارے جو قیدی آپ نے پکڑے ہیں انہیں بھی واپس کر دیں. اب دیکھیے یہاں پر کتنا بڑا امتحان. ایک طرف صحابہ کرام جو جنگ کے لیے آئے ہیں, مدینے سے آئے ہیں, کوئی مکے سے آیا ہے, اور یقیناً انہوں نے ان کے بھی افراد شہید ہوئے ہوں گے اس میں, تو ایک طرف تو وہ یہ چاہتے تھے کہ مال غنیمت ہم میں تقسیم کیا جائے, اور دوسری طرف یہ مسلمان ہو کر آ گئے, طائف ہو کر آ گئے, اور چاہتے ہیں کہ مال غنیمت اور یہ قیدی سب ہمیں دے دیے جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت دوہرا امتحان تھا. مجاہدین یہ چاہتے تھے کہ مال ہم میں تقسیم ہو, اور وہ یہ چاہتے تھے کہ مال و دولت ہمیں واپس کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال ان سے کہا جو وفد آیا تھا کہ دیکھو بھائی, میں بالکل صاف بات کرنا پسند کرتا ہوں, تم دو چیزوں میں سے ایک چیز جو ہے پسند کر لو, یا تو مال لے لو اور قیدی چھوڑ دو, یا اپنے قیدی لے جاؤ اور مال چھوڑ دو. تو انہوں نے قیدیوں کو لینا پسند کیا, لیکن یقیناً یہ قیدی بھی اصل تو مسلمانوں کے لیے مال غنیمت ہی تھے, لیکن جب چونکہ یہ بھی حصے میں آتے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی, یہ تمہارے بھائی طائب ہو کر آ گئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے قیدی انہیں واپس کر دو, تو جو لوگ خوش دلی کے ساتھ ایسا کر لیں تو بہت اچھی بات ہے, اور جو ایسا نہیں کرنا چاہتے تو وہ بھی انہیں واپس کر دیں, ہم جب ہمارے پاس اور دوسرے قیدی آئیں گے تو ہم ان میں سے ان کو دے دیں گے. تو تمام لوگوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کی رضا میں راضی ہیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قیدی واپس کر دیے جائیں تو ہم سب تیار. لیکن آپ نے فرمایا کہ بھائی, چونکہ بہت بڑا لشکر ہے, 12-14 ہزار افراد, ہم نہیں پتا کہ کون خوشی خوشی یہ بات کہہ رہا ہے اور کون جو ہے وہ لوگوں کی دیکھم دیکھی یہ بات کہہ رہے ہیں. تو شریعت میں اس بات کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے کہ جب دوسروں کے حقوق منسلک ہو جائیں کسی چیز کے ساتھ, تو خوش دلی کے بغیر کسی سے ایک ٹیڑی پیسہ بھی نہ لیا جائے. آج مسلمانوں نے اس چیز کو بھی کھو دیا ہے, دھاندلی, غصہ, دھمکی کے ذریعے سے لوگوں کے مالوں کو کہیں عبادت کے نام پر کہیں کسی طریقے سے لوگوں سے چھینتے ہیں, جھپٹتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ مسلمانوں کا یہ وتیرہ نہیں, ہمارے لیے تو یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ہم ذاتی روب اور دبدبا یا وجاہت کے ذریعے سے مسجد یا مدرسے کے لیے چندہ لیں, یہ تک بھی جائز نہیں. تو اور کسی چیز کے لیے کیسے چندہ جائز ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس طرح کسی کا مال ناجائز طریقے سے خوش دلی کے بغیر اس کو حاصل نہ کیا جائے. حتیٰ کہ کوئی آدمی اگر روب و دبدبا والا ہے یا اس کی وجاہت ہے علاقے میں, وہ اپنی ذاتی وجاہت کی لوگوں کو پتا ہے کہ اگر یہ چلے گا تو وہ دے ہی دے گا کچھ نہ کچھ, فرمایا کہ یہ ذاتی وجاہت بھی کام میں نہیں لانی چاہیے, اس لیے کہ وہ اپنی خوش دلی سے نہیں دے گا, وہ آپ کی شرم میں آ کر دے دے گا کہ بھائی اتنے بڑے جو ہے فلاں صاحب آئے ہیں, لہذا کچھ نہ کچھ تو دینا چاہیے, شرم شرمی میں دے دے گا. اس لیے شریعت نے اس کو بھی جائز قرار نہیں دیا. اب آپ سوچیے, جب مسجد و مدرسوں کے لیے جائز نہیں ہے, نہ کسی عالم کے لیے نہ کسی پیر کے لیے, کہ اپنی ذاتی وجاہت اور روب دبدبا ڈال کر کسی سے وصول کرے, تو دوسروں کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کافی نہیں سمجھا اور ان کے سرداروں کو بلایا قبیلے کے, ان سے کہا کہ تم فردن فردن ایک ایک آدمی سے معلوم کرو, کیونکہ مجھے نہیں پتا کون خوش دلی سے اجازت دے رہا ہے اور کون جو ہے وہ دیکھم دیکھی لوگوں کی اجازت دے رہا ہے. جب سب لوگ اپنی رائے دے دیں تو مجھے اطلاع کریں. چنانچہ ان قبیلے کے سرداروں نے اپنے اپنے لوگوں سے انفرادی طور پر پوچھا, اور جب انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم خوش دلی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کرنا چاہتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے وہ ان کی اس بات کو قبول کیا. تو یہ ایک بہت بڑی اور اہم بات جو ہے اس پہ معلوم ہوتی ہے کہ کسی کا مال بھی ناجائز طریقے سے لینا ناجائز اور حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے حلال نہیں سمجھا تو کسی کے لیے کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے, اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. تو بہرحال یہاں پر اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو واپس کر دیا اور جو مال غنیمت تھا وہ ان میں تقسیم کر دیا, اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے اور عمرہ کیا, اور پھر وہاں سے واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اس میں بہت ساری عبرت کی چیزیں ہمارے لیے. ایک تو یہ کہ کثرت و قلت یہ معیار نہیں کامیابی کا, اور کثرت پر کبھی طاقت پر ناد اور غرور نہیں کرنا چاہیے, اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب ہمارے پاس اتنے جہاز ہیں, اتنا اسلحہ ہے, اتنے بم ہیں, اتنے یہ ہیں, بات یہ کہ یہ ساری چیزیں جمع کرنے سے منع نہیں کیا, یہ اسباب کے درجے میں تمہارے پاس ہونے چاہیے, لیکن بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات پر ہو. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو حفاظت کے لیے جن کو ہم مامور کرتے ہیں وہی جان کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں, تو کہاں اس نے حفاظت کی. حفاظت تو انگریزی میں اگر کہہ لیں تو یہ آئے گا کہ گارڈ کرتا ہے, گارڈ نہیں کرتا. سیکورٹی جو گارڈ ہیں وہ نہیں کرتے حفاظت, حفاظت گارڈ کرتا ہے. البتہ ظاہری اسباب اختیار کرنے سے شریعت نے منع نہیں کیا, ان کو اختیار کرنا چاہیے, لیکن اپنا بھروسہ اللہ رب العزت پہ کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ بعض لوگ مسجد میں آئے اور گاڑی یہاں کھڑی کی, تالے لگائے بغیر مسجد میں آ گئے, یہ سمجھ رہے ہیں مسجد میں کھڑی یہاں سے کون لے کے جائے, یہاں تو مسجد کو نہیں چھوڑتے, اگر بس چلے تو اسی کو اٹھا کے لے جائیں. جوتیاں کس کی بچتی ہیں یہاں پر, مسجد سے کتنی ساری چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں. اس لیے کبھی مت سوچیے کہ صاحب مسجد سے لے گئے. اچھا لوگ آ کے ہم سے شکایت کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے آدمی چوری کرنے والے. میں کہتا ہوں بھائی بات یہ کہ اس ملک کے اندر تو اب آدمی جہاں بھی چلا جائے بےچارے ٹریفک سگنل پہ کھڑے میں تو وہاں لوٹ مار ہو جاتی ہے, اللہ معاف کرے ٹریفک کے اندر پھنس گئے بےچارے تو وہاں لوٹ مار ہو جاتی ہے. بچ کون رہا ہے, کہاں رہ رہا ہے؟ اللہ جس کو اللہ نے بچایا وہ بچ رہا ہے, ورنہ جس کی باری آ گئی وہ بچتا بچتا نہیں. اس لیے مسجد میں بھی آئیں, تالا لگائیں, احتیاط کے ساتھ گاڑی کھڑی کریں, اللہ کا نام اس پر آیت الکرسی پڑھیں, دم کریں اور پھر اللہ کی حفاظت میں دے کے پھر آئیں. یعنی یہ سارے اسباب اختیار کریں, تب اس کے بعد آپ کہیں کہ میں اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کے آیا ہوں. تالا لگائے بغیر ایسے چھوڑ کے آ جاؤ کہ اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دی تو یہ صحیح نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ ایک صاحب اپنا اونٹ جو ہے انہوں نے کھڑا کیا, اور یعنی اس زمانے میں اونٹ ہی ہوتے تھے, اور مسجد میں آ کر فرمایا آپ نے جانور کا کیا کیا؟ کہا کہ وہ میں نے اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دیا. کہا کہ بھائی پہلے اس کی ٹانگ باندھو, جا کے رسی باندھو اس کے ٹانگ سے, اور اس کے بعد پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. تو تالا لگاؤ اور اس کے بعد بھروسہ کرو, ہوگا تو وہ جو اللہ چاہے گا. لیکن ہمیں جن چیزوں کا حکم دیا گیا وہ یہ ہے کہ اسباب پر اعتماد نہ کریں, مسبب الاسباب پر اعتماد کریں. ہاں اسباب کو اختیار ضرور کریں, اسباب سارے اختیار کریں تاکہ کل کو یہ حسرت نہ ہو کہ کاش تالا لگا دیتا. بعض لوگ موٹر سائیکل میں ہینڈی لاک کرتے ہیں پھر ایک اور تالا لگاتے ہیں, تو اچھی بات ہے, یہ احتیاط کا تقاضا ہے. آپ اپنی طرف سے پوری احتیاط کر لیں, اس کے بعد اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ کر آ جائیں. اب جو ہوگا, کم از کم یہ تو نہیں ہوگا کہ بھئی میں گاڑی کاش کے تالا لگا دیتا, کاش کے ایسا کر لیتا. یہ جو رہتا نا کہ ناکام تمنا دل یہ سوچتا رہتا ہے, یوں ہوتا تو کیا ہوتا, یوں ہوتا تو کیا ہوتا, تو بات یہی کہ ہوتا وہ جو منظور خدا ہوتا ہے. لیکن اپنی طرف سے سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کیجیے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے قلت و کثرت کے معاملے کو فرما کہ ان پر بھروسہ مت کرو. کم تعداد دے کر یہ مت سمجھو کہ صاحب ہم ضرور شکست کھا جائیں گے. صحابہ اکرام کا معاملہ تو ایسے بھی ہوئے کہ تھوڑی سی تعداد نے ہزاروں لاکھوں کی فوج پر فتح حاصل کی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر بہت تھوڑی تعداد تھی, بہت تھوڑی, لیکن اس کے مقابلے میں ہزاروں کی تعداد تھی, اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی. تو بات یہ کہ ایمانی جذبے سے انسان لڑتا ہے. آخر آج آپ دیکھ لیجئے نا کہ کتنے ممالک ہیں ناٹو کے جو برسر پیکار ہیں افغانوں کے خلاف, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا جذبہ ایمانی عطا فرما رکھا ہے کہ نہ کو چنے چبوا رکھیں. کتنا زمانہ گزر گیا, مدت گزر گئی, وہ بےچارے بے سر و سامانی کے ساتھ جتنے بھی اسباب ہیں ان کو اختیار کرتے ہوئے اپنے طور پر بہرحال کافروں کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں. قلت و کثرت کی بنیاد پر نہیں لڑ رہے, ورنہ تو کب کے جان چھوڑا کے بھاگ چکے ہوتے. وہ تو بہت کم تعداد میں, لیکن ان کے پاس جو کچھ بھی اسباب ہیں ان کو برسر پیکار لا کر, کیونکہ بات یہ کہ وہ کسی کے ملک میں داخل نہیں ہوئے, کافر ان کے ملکوں میں داخل ہوئے ہیں, حملے وہ کر رہے ہیں, ڈرون حملے وہ کرتے ہیں, لوگوں کو مارتے وہ ہیں, ظلم وہ کرتے ہیں, اور جہاں بےچارے مسلمان مظلومانہ مر رہے ہیں ان کی کوئی حمایت کرنے کو بھی تیار نہیں. تو کافروں سے کیا شکوہ کریں کہ مسلمان حکمران بھی بےغیرت بن گئے. آج برما کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ظلم ہو رہا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں, اور یہ آج کی بات نہیں ہے. جو مسلمان بےچارے بنگلہ دیش میں محصور ہیں, کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں, ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں. اور جو برما کے اندر ہیں ان کا بھی معاملہ آپ کے سامنے, ہزاروں لاکھوں جو بےچارے تہ تہ ہو چکے ہیں, لیکن نہ اقوام متحدہ آواز اٹھاتی ہے ان کے خلاف. ابھی جو یہ واقعہ پیش آیا, ایک امریکی نے سینما ہاؤس میں جو کام دکھایا, یہی اگر کوئی مسلمان ہوتا تو دہشت گردی سے یہ معاملہ جڑ جاتا. اب انہوں نے کہا یہ دہشت گرد نہیں, اتنے لوگوں کو مار دیا اور دہشت گردی نہیں ہے یہ, اور مسلمان بےچارا خالی داڑھی ٹوپی میں ہو تو کہتے ہیں بڑا دہشت گرد ہے, اس کو داڑھی میں بم چھپے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, بس اللہ ہی سے ہم شکوا کر سکتے ہیں. یقیناً ہم میں طاقت ہمت بظاہر نہیں ہے, لیکن کم از کم ہمارے پاس ایک طاقت تو ہے جس کی طرف ہم رجوع کر سکتے ہیں, ہم وہ بھی نہیں کرتے. اس لیے اپنے تمام امور میں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے. قلت و کثرت پر جنگیں نہیں لڑی جاتی, بلکہ ایمانی جذبے سے جنگیں ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ساری فوجیں موجود ہیں, اسباب ان کے پاس موجود ہیں, ایک سے ایک ہتھیار موجود ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, لیکن اس کے باوجود بےچارے ذہنی بیمار, ذہنی مریض بن چکے ہیں, اور نہ جانے ان کے روزانہ خودکشیاں کتنے کرتے ہیں، ہمیں تو اطلاعات اور خبریں یہاں نہیں آتی، کیونکہ ایسی خبریں نہیں دی جاتی جس سے ان کا مورال ڈاؤن ہو. وہ خبریں دی جاتی ہیں کہ اگر ایک مسلمان مرا تو کہتا ہے 100 مر گئے، اور واقعی مسلمان 100 پہ بھاری، اس میں کوئی شک نہیں، وہ یہ بھی خوب سمجھتے ہیں، اسی لیے مسلمان کو اٹھنے ہی نہیں دیتے. لیکن لازم بات ہے کہ جب بیچارہ کوئی کسی کے ساتھ تم ظلم کرو گے تو آخر وہ کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا. عربی کا ایک شعر ہے کہ اذا ایس الانسان طال لسانه کسنور مغلوب یسول علی القلب، کہ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے نا چاروں طرف سے تو اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے، یعنی اس کے پاس جب کچھ نہیں تو گالیاں دینی شروع کر دیتا ہے. مایوس جو ہو گیا، اس کے پاس نہ ہتھیار ہے نہ اس کے پاس طاقت ہے نہ ہمت ہے، کچھ نہیں ہے، تو اب وہ آخر میں کیا کرتا ہے؟ طال لسانه، اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے، اب گالیاں بکنی شروع کر دی. فرمایا کسنور، جیسے کہ بلی، مغلوب، جو مغلوب ہو جائے، یسول علی القلب، بالآخر وہ اگر کتے گھیر لیں تو کتوں پہ حملہ کر دیتی، حالانکہ کتوں کے مقابلے وہ بیچاری کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب اس کو کتے گھیر لیں تو بہرحال بلی کا کام یہ کہ وہ حملہ تو کرتی، چاہے پھر اس کے بعد وہ باقی رہے نہ رہے. تو بہرحال یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت پورے عالم میں، خاص طور پر اللہ سے ہمیں رجوع کرنا چاہیے اپنے گناہوں. ہمیں علماء اکرام کی طرف سے بھی ایک ہدایات بھی ملی ہیں، اور اس میں یہی بات کہی کہ جو دعائیں ہیں، ایک تو دعائیں مانگنے کا اہتمام کیجیے، یعنی لوگوں کو اس بات کی رغبت دلانی چاہیے ہمیں کہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے خوب روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگیں، مسلمانوں کی فتح یابی کے لیے دعا کریں، جو بدعمالیاں ہماری ہیں ان پر اللہ سے توبہ استغفار کریں، یہ سارے معاملات اللہ کے سامنے پیش کریں. اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی تم بھی تو کچھ کرو، کچھ تو آگے رو گڑ گڑاؤ. مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ایک صاحب نے اپنے بیٹے کو دکان سے نکال دیا کہ بھئی اس نے چوری کی، لہذا اس کو دکان سے ہٹا دیا. اب اس کی ماں اس کی سفارش کر رہی کہ چلو بچہ ہے معاف کر دو، ایک دفعہ غلطی ہو گئی ہے. اس کا بھائی جو ہے وہ کہہ رہا ہے، سفارش کر رہا ہے، چچا ماموں تاؤ جو بھی ہیں سب آ کے اس کے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی غلطی ہو گئی، بچے کو معاف کر دو، آئندہ نہیں کرے گا. باپ تیار نہیں. آخر میں لوگوں نے جب کہا کہ بھئی سب کہہ رہے ہیں لیکن آپ مانتے کیوں نہیں، کہ بات یہ ہے کہ تم سبھی کہہ رہا ہو، جس نے چوری کی ہے وہ تو مانے، وہ تو معافی مانگے کہ ہاں بھائی آئندہ میں نہیں کروں گا، اس نے تو زبان پہ تالے لگا رکھے، وہ تو بولتا ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حرم شریف میں سارے مسلمان دعائیں کر رہے ہیں جا جا کے، کوئی بیت اللہ کے خلاف سے لٹکا ہوا ہے، کوئی دروازے سے لٹکا ہوا ہے، کوئی کہیں پر کو کہیں پر. یہ لازمی بات ہے، لاکھوں مسلمان جاتے ہیں دعائیں کرتے ہیں، کیا بات ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ جو مجرم ہیں وہ توبہ استغفار نہیں کرتے، وہ رجوع نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، لیکن کم از کم جو لوگ بدعمالیوں مبتلا ہیں کم از کم وہ بھی تو رجوع کریں اللہ کی طرف. تو اس لیے میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ اللہ سے ہم رجوع کریں اپنے سارے معاملات کے اندر، اور جو بھی کمی کوتاہی غلطیاں ہم سے ہوتی رہتی ہیں اس پر دل و جان سے استغفار کریں. انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آسانیاں پیدا فرمائیں گے، مشکلات کو دور فرما دیں گے، اور ہمارے لیے نکلنے کے راستے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو عافیت دار نصیب فرمائیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ، اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، یا رمضان المبارک کی دن و رات تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، نمازوں کو قبول فرما لے، تراویح کو قبول فرما لے. یا اللہ، اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ، ہمارے رونے اور گڑگڑانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.